الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للقمر لكي لا يعلم من بعد علم الشيخ وترى الأرض عامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. سورہ حج کی پانچویں نمبر کی آیت مبارکہ، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور اس متعلق ہم نے کل گفتگو کا آغاز کیا. آج مزید اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ معلومات بیان کریں گے. گفتگو ہو رہی ہے کہ قیامت اور دوبارہ اٹھایا جانا، اس سے کوئی انکار نہ کرے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس طرح سے خداوندار نے انسان کو پیدا کیا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب دوبارہ اسے پلٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لہذا آیت کا آغاز یہاں سے ہوا ہے: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اس ایک مثال کی طرف توجہ کرو. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے حضرت آدم کو خداوند عالم نے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد جو تولید نسل کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے مرد و زن کے ملاپ سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا. اس ملاپ کے نتیجے میں جو سپرمز یا اوول آپس میں ملتے ہیں وہ بھی در حقیقت مٹی کی طرف پلٹتے ہیں، اس لیے کہ جو انسان غذا کھاتا ہے وہ بالآخر اس کا تعلق مٹی سے ہے، زمین سے مستقیم غذا ہوتی ہے انسان تناول کرتا ہے، جس سے انسان کے بدن میں خون بنتا ہے، اور خون کا جو نچوڑ ہے وہ یہ سپرمز ہیں یا اوول ہیں جو مرد میں سپرمز کہلاتے ہیں اور خواتین میں اوول کہلاتے ہیں. یہ ان غذاؤں کا نچوڑ ہے جو زمین سے اگتی ہیں ڈائریکٹ، یا زمین سے اگنے والی غذاؤں کو کوئی اور مثلا گائے یا بکری کھاتی ہے اور انسان انہیں تناول کرتا ہے اور ان سے اپنے بدن میں قوت حاصل کرتا ہے. بالآخر بات پلٹتی ہے مٹی کی طرف، زمین کی طرف. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی جو ظاہری طور پر ایک بےشعور شے ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک ایسی شے میں، ایک ایسی شے سے جو ظاہری طور پر جامد اور فاقد شعور نظر آتی ہے، ہم نے انسان کو خلق کیا. جب یہ کام آسان ہے تو دوبارہ پلٹایا جانا کیا مانا ہے؟ زیادہ مشکل کام نہیں. یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ڈارون کی تھیوری میں آیا تھا کہ پانی کے اندر سیل پیدا ہوا، اور ہمیں کہیں کہ قائل بھی کہتی ہے کہ ہم نے پانی سے موجودات زندہ کو پیدا کیا. اس آیت میں مٹی سے خلقت انسان کا تذکرہ ہے. آیا ان میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ نہیں، ان دونوں آیات میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مٹی کہ جس سے آغاز خلقت ہے آدم کی، اس سے بالآخر اوندھا گیا ہے. بس پانی ایک دوسرا عنصر ہے، مٹی ایک عنصر ہے، ایک عنصر پانی ہے کہ جس سے آغاز ہوا ہے. زمین بھی اگر کچھ اگاتی ہے تو بغیر پانی کے کچھ نہیں اگا سکتی. مٹی تنہا کافی نہیں ہے، لہذا یہ دو تعبیر دو مختلف مقام پر اگرچہ کے بیان ہوئی، لیکن ان دونوں کو اگر متحد کیا جائے، ان دونوں آیتوں کو، تو مانا یہ ہے کہ ہم نے مٹی اور پانی سے پیدا کی. بس اصل عنصر جو انسان میں ہے وہ یہ ہے. اب اس عنصر کو ہم نے خلق کیا، اب یہ دوبارہ انسان جو ہے وہ مراحل طے کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. اب کوئی یہ کہے کہ اسے خدا کیسے اٹھائے گا، شک ہے. انسان مٹی میں چلا گیا، ریزا ریزا ہو گیا، منتشر ہو گیا، اس کے اجزاء، اس کے ہڈیاں جو ہے وہ مثلاً بورا بورا ہو گئی، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ریزا ریزا ہو گئی. سورہ یاسین کی آخری آیات میں اسی طرح کی ایک مثال بیان کی گئی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ہمارے لیے مثال پیش کرنا ہے جبکہ اپنی خلقت کو بھول گیا. ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ پیدا، دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ رمی بوسیدہ ہو گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی. اور اے حبیب اسے کہہ دیجیے یوہیا الذی ہو انشا بلا مرت، یوہیا اس کو وہی پیدا کرے گا کہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے پڑھانا مشکل ہے. مشرکین مکہ جو ہے وہ قیامت کے منکر تھے، جہاں وہ شرک کرتے تھے وہاں ان میں سے بہت سے لوگ، اور وہ وجود خدا کے قائل نہیں تھے، دہریے تھے، وہاں معاد کے بھی منکر تھے، کوئی نہیں ہے. قرآن کریم نے اسے نقل کیا، ہم نے اسے وہ آیت پڑھی تھی کہ قرآن کریم نے ان کی فکر کو بیان کیا، اس کی عکاسی کی ہے کہ یہ یوں کہتے تھے کہ ما ھذہ الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے مگر یہی دنیا میں زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم اسی میں مرتے، اسی میں زندہ رہتے ہیں، وما یهلکنا الا الدهر، اور ہمیں کوئی نہیں مارتا مگر زمانہ، زمانہ مارتا، زمانہ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے. ایسے شخص سے خداوند تعالی خطاب کر رہا ہے کہ اگر کوئی شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے میں, تو اس مثال کی طرف دیکھو کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے, پھر نطفے سے, یعنی اب جو مرحلہ بیان ہو رہا ہے وہ مٹی کے بعد کا مرحلہ ہے. مٹی سے نچوڑ حاصل ہوا نطفے کے طور پر, اب اس سے خداوند تعالی مختلف مراحل بیان کر رہا ہے. تقریباً 6 یا 7 مرحلے انسان کی زندگی کے انہیں بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں نطفہ ہے, ثم من علاقہ, پھر یہ نطفہ آہستہ آہستہ اس میں ترقی پیدا ہوتی ہے اور یہ جمع ہوئے خون میں بدل جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ رحم میں 30 دن تک نطفہ ترقی کرتا ہے اور دوسرے مہینے میں یہ خون میں بدلتا ہے. آج جدید تحقیق کے مطابق بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے مہینے میں نطفے میں ترقی پیدا ہوتی ہے منعقد ہونے کے بعد, اور اس کے بعد دوسرے مہینے میں وہ جمع ہوئے خون میں بدلتا ہے, اور تیسرے مہینے میں جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے میں بدلتا ہے. مزغہ, مزغہ مز سے لیا ہے, مز کہتے ہیں چبا ہوا, ٹھیک ہے, مز کہتے ہیں چبانے, ایک ایسا گوشت سے تشبیہ دی گئی ہے جو چبا ہوا ہے, مثلا ایک ایسے گوشت میں بدلتا ہے. پھر چوتھے مہینے میں مورد خلقت واقع ہوتا ہے, یعنی اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس کی جسمانی ساخت پوری ہو گئی. لہذا روایات ہمارے جو ہے کہ 4.5 مہینے کے اندر رحم میں بچے میں روح پیدا ہوتی ہے, روح ڈالی جاتی ہے. اس سے پہلے یہ جو مراحل ہیں اس میں دعا کے ذریعے تبدیلی واقع ہو سکتی ہے کہ یہ مثلاً بچہ مثلاً لڑکا بنے یا لڑکی بنے. لہذا امام سے کسی نے سوال کیا, امام نے یہ مراحل بیان کیے 4 مہینے کے, اور فرمایا کبھی بھی بچے کے لیے دعا کرنا ہو تو 4.5 مہینے سے پہلے آؤ دعا کرنے کی, اس کے بعد اس کی خلقت کامل ہے, پھر اب اس میں تبدیلی. ایسا نہیں کہ محال ہے, ناممکن ہے, خدا کے عالم کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, لیکن جو سنت اور قانون اس نے جاری کیا ہے وہ 4.5 مہینے میں کامل ہو جاتا ہے. اس سنت سے پہلے اگر اس میں چاہتے ہو تبدیلی واقع ہو دعا کے ذریعے, تو اس سے پہلے آؤ تاکہ دعا جو ہے وہ اپنے مقام پہ انجام پائے. ابھی مراحل جو قرآن کریم نے بیان کی ہے, آج جو جدید تحقیق ہے اس نے بھی ان مراحل کو کشف کیا ہے تجربے کے ذریعے. ایسی تمام آیات معجزہ ہیں تمام انسانیت کے لیے, ہر دور میں ان افراد کے لیے کہ جو مثلا حسیات پر اور تجربیات پر اور سائنس پر اعتقاد رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا اس وقت تو کوئی سائنس نہیں کی اس میں, پھر کس طرح سے رسول گرامی نے یہ آیات بیان کی, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آیات اس ہستی نے اتاری ہیں جس ہستی نے انسان کو بنایا ہے, تو جس نے بنایا ہے وہ اس کے تمام مراحل سے زیادہ آگاہ ہے ان افراد کے جو سائنسی علوم کے ذریعے آگاہی پیدا کرنا چاہتے ہیں. अभी भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि उसने इंसान के बदन के तमाम पहलुओं को अपने सामने मुनकशफ कर लिया। बदन हत्ता यानी बदन के एतबार से कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि इंसान के बदनी तमाम पहलू हमारे सामने आश्कार हो गए। ऐसा नहीं, अभी भी इंसान का बदन एक ना शनाख्ता शय है। हर रोज जो है वो आप देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो महारत की शोबे हैं मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। अब मसलन आंख के ही बारे में आप देखेंगे कि 4-5 किस्म के स्पेशलिस्ट हैं, एक मेदे के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलिस्ट हैं। क्यों? ये जो राय निकल रही है इसका मतलब ये है कि इस मेदे के अंदर शनाख्त करने के लिए इतना कुछ है कि हर रोज एक नया रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, और जिसने इसे बनाया है उसने ये तमाम। अब आप देखिए जिसने इसे बनाया है, ठीक है, उसके राज पहचानने के लिए हर शोबा मुख्तलिफ होता जा रहा है उस राज को पहचानने के लिए। वो अभी 4 हुए, मालूम नहीं 10 साल के बाद क्या 400 हो जाए। ठीक है, स्पेशलिस्ट आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, एक मसला बताएंगे, जना मेरी ये फील्ड नहीं है, आप वहाँ जाए उसका काम, उसके पास जाए वो भी कह देगा कि हाँ ये मुझसे मरबूत तो है लेकिन डायरेक्ट मुझसे मरबूत नहीं, मेरा काम ये नहीं, मेरा काम ये, आप उसके पास जाए। अभी तो आजकल एक बीमारी को शनाख्त करने के लिए 10 डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो बताया कि जनाब आखिर में कहीं पहुंचेंगे उसके पास जो इस फन का माहिर है। अब इस मेदे के इन राजों को पहचानने के लिए इस कदर महारत चाहिए, तो जिसने इसे बनाया है, इसे खल्क किया, इसे वजूद दिया है, उसमें ये राज रखे हैं, वो किस कदर बड़ा साइंसदान और आलिम है। देखिए इन राजों को मुनकशिफ करने वाला साइंसदान कहलाए और इसे बनाने वाला कोई ना हो, ये कैसे मसलन काबिल कबूल है, कैसे इसको जो है अक्ल कबूल कर सकती है। इन राजों को पहचानने वाले तो बड़े बड़े डॉक्टर कहलाए, क्या डॉक्टर इन राजों को उसमें ईजाद करते हैं? नहीं, ये राज पहले से मौजूद है, तलाश करते हैं। लिहाजा साइंसदान का काम ईजाद करना नहीं है, साइंसदान का नाम का काम दरियाफ्त करना है, जो चीज मौजूद है उसे तलाश करना है। साइंस जो है वो ईजाद का काम नहीं है, जो उर्दू में समझते हैं बाज जगह आप देखते हैं लफ्ज ईजाद इस्तेमाल होता है साइंसदानों के लिए, ये लफ्ज गलत इस्तेमाल होता है, ईजाद नहीं। ईजाद आदम से वजूद देना है, इख्तिरा और दरियाफ्त किसी मौजूद को तलाश करना है। तो साइंसदान जो काम करता है वो मौजूद को तलाश करता है, एक चीज मौजूद है, एक राज छुपा हुआ है, उसे तलाश कर लिया, डिस्कवर कर लिया, ये काम। अब जिसने इसे इस निजाम को बनाया है उसकी कुदरत कैसी है, उसका इल्म कैसा है? जब कुछ नहीं था तो उसने इसे बनाया, अब जब ये बन गया और दोबारा मट्टी में चला गया तो तुम्हें परेशानी है कि दोबारा कैसे बन पाएगा। तो परेशानी की बात नहीं, इस मिसाल पे तवज्जो करें, ये परेशानी दूर हो जाएगी। बस अगर किसी को है, देखिए आयत में खिताब इंसानों से, या अय्युहन्नास यानी पूरी इंसानियत मुरद खिताब है, चाहे वो कोई भी हो, کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، ڈاکٹر ہو، عام انسان ہو، تمام انسانوں کے لیے ایک مثال خدا عالم نے پیش کیا کہ اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تو پھر ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، اور نطفہ بھی کہہ لو خود اس کے اوپر اگر تحقیق کرے انسان تو عجیب و غریب جو ہے وہ علم ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، جو مرد کے نطفے میں ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، ایک وقت میں اس کی تعداد کتنی ہے کہ جو ایک وقت میں جو ہے وہ نکلتے ہیں اور خارج ہوتے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے اسپنس ہیں جو تلقیق آتے ہیں، منعقد ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اگر یہ سب کے سب کام آ جائیں تو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں جو ہے وہ مثلا بچے وجود میں آ سکتے ہیں، کبھی ایسی ٹیکنالوجی وجود میں آ جائے کہ مرد کے سپمز کو محفوظ کر لیا جائے اور مثلا مصنوعی طور پر ترقی کی جائے تو ایک ہی دفعہ میں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں بچے جو ہے وہ وجود میں آ سکے، یہ اس ایک قطرے کے اندر یہ خدا عالم نے سمویا ہے، بس یہ معجزہ ہے، یہ خدا عالم کی طرف سے تدبر اور تفکر کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو کرنا چاہے، جو نہیں کرنا چاہتا تو ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہے، یہ شخص ناکام ہو گیا اپنی زندگی میں، بالآخر کوئی بھی کارخانہ بنایا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ویسٹیج ہوتا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس کائنات کے کارخانے میں ویسٹیج ضائع ہو گئے، ضائعات کہتے ہیں یعنی بیکار چیزیں، ان کے لیے بھی ایک ٹھکانا رکھا ہے خدا، بس شک کی گنجائش نہیں ہے، اتنا فرق نہ میں تو رات دن تم ہمیں نسبت دن تم ہمیں اعلیٰ کا دن، پھر ہم نے اسے جامد خون بنایا، تم ہمیں مسخا دن، پھر ہم نے اسے گوشت بنایا، مخلہ کا دن، اس میں سے بعض تخلیق پاتے ہیں یعنی صحیح و سالم، ان میں روح آ جاتی ہے اور وہ رحم میں مستقر رہتے ہیں یہاں تک کہ دنیا میں آتے ہیں صحیح سالم، غیر مخلق قدیم ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اس دوران میں سخت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اپنے کمال پر نہیں پہنچتے، اپنی خلقت کے مرحلے کو کامل نہیں کر پاتے، کوئی نقص اس میں رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کامل نہیں ہو پاتے، اب کیوں لنبین لکم، تاکہ ہم آپ کے سامنے دلیل کو آشکار کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کھل جائے، آپ آشنا ہو جائے ہر شے سے، کوئی شے مخفی نہ رہے، ونقر فی الارحام ما نشاء، رحم مادر میں ہم بعض کو جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں، وہ اس میں ٹھہر جاتا ہے اور کامل ہو کے نکلتا ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک وہاں رہتا ہے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اے انسانوں تمہیں بچے کی صورت میں دنیا میں لاتے ہیں، ثم لتبلغوا تبلغوا، پھر ہم تمہیں بالغ کرتے ہیں، اشدکم، نوجوانی کی حد تک، بس پہلا مرحلہ کیا ہوا نطفہ، دوسرا علاقہ، تیسرا مضغہ، ہاں چوتھا جو ہے وہ مخلقہ، پھر پانچواں طفل بچہ، फिर बड़ा हो गया, ठीक है, छठा, यहाँ तक के सातवां मरहला ये कि इंसान बूढ़ा हो जाता, दोबारा पलट जाता। अब कुछ जवान ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं, बुढ़ापे से पहले ही दुनिया से चले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो बूढ़े बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, इतने बूढ़े हो जाते हैं कि आधे उम्र तक पहुंच जाते हैं, यानी वो हिस्सा कि जो अब बहुत ज़ईफ़ है। कितना कभी इंसान था जवानी में, अभी क्या आदत है बुढ़ापे में, जवानी में जो है वो मसलन 100 किलो वजन उठाना भी इसके लिए मुश्किल नहीं था, अभी बुढ़ापे में हाथ लरसते हैं इस तरह से कि एक पाव का वजन भी नहीं उठा सकते। क्या हालत हो गई इसकी। लेकिन ला यालम मिन बाद इल्म शैया, किस कदर बड़ा आलिम था, बुढ़ापा जब तारी हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन की कुव्वत, जहन की कुव्वत जाहिर होने लगी, यहां तक इस नुक्ते पे पहुंच गया कि अब उसे कुछ मालूम नहीं। उससे आप सवाल करें उसे नहीं मालूम, जो कुछ भी इल्म हासिल किया था, जो इल्म उसूली था, इल्म कस्बी था, वो चला गया, कुछ याद नहीं आता, कोई जवाब नहीं देता, बिल्कुल दोबारा बच्चे की तरह हो गया। बच्चा जो है वो बात बात पर नाराज हो जाए, बच्चे को आप अकली तरीके से मुखातब करार नहीं दे सकते, उसके साथ प्यार मोहब्बत और आतिफे के जरिए पेश आते, क्यों, इसलिए कि वो अकलानियत नहीं समझता, अभी उसकी कुव्वत फिक्र कभी नहीं हुई, अभी उसके साथ आप प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करें, बात बात पे नाराज हो जाते, हर छोटी सी शय से मुतासिर हो जाएगा, ये बूढ़ा भी ऐसे ही हो गया। तजर्बा करें देखें माशरे में कि जो इस हिस्से पर पहुंच जाए उम्र के, वो बात बात में नाराज होने लगते हैं, तब के औरत औलाद से नाराज होने लगते हैं, औलाद को उनका ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यही वालिद इसी औलाद का बचपन में ख्याल रखता है। अब इसी औलाद को अपने बाप का वैसे ही ख्याल रखता है, इस मकाम पे पहुंच गया, लेकिन एक फर्क वो ही है, बच्चे से तवक्को थी कि ये बिलाखिर बड़ा हो जाएगा, अपनी ये आदतें या ये बुरे काम या ये मसलन बात बात पर उठना छोड़ देगा, लेकिन इसकी नस्बत से अभी यह तवक्को नहीं है कि ये छोड़ देगा, ये तो मजीद और बढ़ेगा इस मसले में आगे, तो जिम्मेदारी और सख्त हो जाएगी औलाद की नस्बत। तो ये वो मसाइल है जो खुदावंद आलम ने पेश किए इंसान के सामने रखे कि देखो हमने एक मट्टी को इस तरह से तरक्की दी, किन मराहिल से गुजारा, कहां पहुंचा, कितना कुदरतमंद हो गया, इस कदर कुदरतमंद, इस कदर ताकत, इस कदर कवी इरादा, इस कदर फैसला करने की कुव्वत कि ये खुदा के सामने भी खड़ा हो जाता है, कितनी कुव्वत, जो दहरिया है मगर वो खुदा के सामने नहीं खड़ा, जो मुनकिर खुदा है वो खुदा के सामने नहीं खड़ा, जो उसकी सिफात का मुनकिर है, जो क़यामत का मुनकिर है, वो खुदा के मुकाबले में खड़ा है। किस कदर खुदा अंदर आलम ने इंसान को अजीब गरीब खल्क किया कि इसकी قدرت اور طاقت اور اس کی آزادی کو کس قدر محفوظ کیا ہے کہ کسی بھی لمحے یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ پر کوئی جبر ہے, مجھ سے کوئی زبردستی کام کرانا چاہتا ہے خدا. نہیں, آزادی کے ساتھ انتخاب کرنا ہے, تمام تر آزادی کے ساتھ اسے انتخاب کرنا ہے اور فکر کرنا ہے. اور مثال چاہیے, اگر یہ والی مثال ناکافی ہے پھر ایک اور مثال. دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے, ہم یعنی سردی آتی ہے خشک ہو جاتی ہے, پھر جب بہار آتی ہے ہم بارش اور پانی برساتے ہیں, اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے, اس سے بوٹیاں اگنے لگتی ہیں. یہ زمین جو مردہ تھی اس میں حرکت پیدا ہو گئی, اہتزت ورابت وانبتت من کل زوج بہیج, اور پھر یہ مختلف پودے اگاتی ہے. بس یہ کل تک مردہ تھی, اس میں جان نہیں تھی, آج پانی کے امتزاج سے اس کے اندر دوبارہ سے جان پیدا ہو گئی. اب جب مردہ شے جاندار ہو سکتی ہے تو تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ تمہیں پریشانی کس بات کی؟ شبہ کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ بیان کرو, نہیں قبول کرو. بس قیامت جو ہے وہ حقیقت ہے. اس نظام کی کامیابی اور اس کا نتیجہ ہے, اگر قیامت کا تصور نہ ہو تو یہ تمام اعمال اور اچھائیاں اور برائیاں اور یہ تمام چیزیں بے مقصد ہو جائیں. اگر کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے تو پھر میں کس لیے روزہ رکھوں, کس کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھوں, کس کے لیے زحمت اٹھاؤں, میں والدین کی اطاعت کیوں کروں؟ جب وہ سوال جواب ہی نہیں, حساب کتاب ہی نہیں, بس دنیا کی خلقت لعن ہو جائے گی اگر قیامت کا تصور. بس شک نہ کرو کہ قیامت ہے, حساب کتاب ہے, ہر انسان کو وہاں جانا ہے. سارے کہ میں اللہ ہو الحق, جان لو کہ خدا کی ذات حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمیں قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم کے ساتھ جینے, قرآن کریم کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما, قبر میں قرآن کریم کو ہمارا مونس قرار دے, روز قیامت شفاعت کرنے والا قرار دے. خداوندہ تو جانتا ہے کہ جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے, جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے. ان دونوں کے دامن سے ہمارے ہاتھ کو کوتاہ نہ فرما, امام زمانہ کے ذوق میں تاجیر فرما, ان کا سارا وان سے قرار دے رحمت کا یا رحم الرحمین.
جس طرح سے آدم کو
دست قدرت سے بنایا, اسی طرح سے حضرت ابا کو بھی دست قدرت سے بنایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابا جو ہیں وہ حضرت آدم کی اصلی سے بنی ہے, اور یہ تمام باتیں جو ہیں وہ لاکھ باتیں ہیں. خدا بند آدم کی قدرت اس سے بالاتر ہے. جب وہ حضرت آدم کو بنا سکتا ہے, بنایا اس نے, تو ابا بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے وہ نہایت مثلا ہلکی بات ہے کہ وہ اصلی سے بنائی گئی اور اس طرح کی بات. یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہودی اور عیسائی جو نظریات اور ان کی کتابوں کے پاس تحریر شدہ باتیں جو ہے روایات میں داخل کی گئی, جو جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے اس طرح کے نظریات. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ ان کی اولاد میں شادی ہوئی یا ان کی اولاد مرد کے لیے مثلا جنت سے کوئی عمر نازل کی گئی, بچیوں کے لیے کوئی مثلا مخالف جنس نازل کی گئی. علامہ طباطبائی کا ایک نظریہ ہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس روایت میں آیا کہ حضرت ابا کو پیدا کیا تو ان کی اولاد کے لیے بھی پہلی نسل میں نازل کیا, کسی کو انسانی صورت میں ابا کو جیسے بنایا ویسے ان کو بھی خلق کیا, اور اس طرح سے نسل انسانی آگے بڑھی. ایک نظریہ جسے ظاہری طور پر لگتا ہے علامہ طباطبائی نے قبول کیا ہے تفسیر النظام میں, وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کہ ہم نے اسی حقیقت سے جوڑا بنایا, کیونکہ خلق منہا سمجھو, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ہم نے ان دونوں کے ذریعے یعنی آدم اور ابا کے ذریعے نسل انسانی کو زمین پہ پھیلایا. جب ان دونوں کی بات ہے, کسی تیسری کی بات نہیں ہے, تو بس اس کا مطلب یہ کہ نسل انسانی ان دونوں سے آگے بڑھی. ان دونوں سے آگے بڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے بچوں میں آپس میں شادی ہوئی. اگر کہیں اور سے آیا ہے تو پھر یہ دونوں نہیں, ان دونوں اور جنہیں ہم نے نازل کیا ان سے نسل انسانی آگے بڑھی. آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا, آیت میں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں اور نازل شدہ مخلوق سے نسل ہے انسانی آگے بڑھی, آیت میں یہ ہے ان دونوں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں حکم الہی ہیں. شراب حرام ہے, خدا آدم اگر شراب کو حرام نہ کہتا تو حرام ہو جاتی کیا؟ حلال رہتی. ابتدائی دور میں اسلام کے حلال تھی, مدینہ میں جا کر حرمت کا حکم آیا. اس وقت تک یعنی 13 سال مکے کے, ٹھیک ہے, اور کچھ عرصہ مدینہ کا. نبی اکرم اور ان کے قریبی افراد نہیں پیتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, عوام الناس کے لیے جو قانون بھی ہے, ٹھیک ہے. بس حرام وہ شے جو خدا حرام کرے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ خدا بندے آدم نے محارم کے درمیان شادی کی حرمت کو ایک حد تک نازل نہیں کیا جب تک کہ نسل انسانی پھیلے, جب پھیل گئی اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جائز تھا, حلال تھا, اور وہ تمام آپ کو پاکیزہ ہے اور حلال ہے. اس کے بعد یہ عمل کوئی انجام دے تو وہ ناجائز ہے, جس طرح سے دوسرے احکام میں بھی بعد میں حرمت نازل ہوئی ہے, پہلے وہ جائز تھے. اس آیت کی روشنی جی شریعت کے بعض قوانین, لیکن جو میجر آئٹمس ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. نہیں میجر, یہ حکم ہے, شریعت حکم ہے. میجر آئٹم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خدا مثلاً ایک تھا, بعد میں شرک ہو گیا. آدم سے لے کر آج تک کسی نبی نے جو ہے وہ شرک کی ترویج نہیں کی. نبوت بدل گئی, نبی کا وسیع نہیں تھا, قیامت کا نظریہ تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ کلی قوانین ہیں. اس کے ذیل میں جو کلی قوانین ہیں معاشرتی, مثلا معاشرے میں نبی کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے, آدم سے لے کر آج تک کیا یہ نظریہ بدل گیا ہے؟ یہ کلیات ہیں. جو کلیات ہیں دین کی وہ نہیں بدلی, جزیات اس میں فرق ہے. مثلا جس طرح سے روزہ ہم کرتے ہیں ایسا روزہ نہیں تھا پہلے. حتیٰ ابتدائی اسلام میں جو روزہ تھا, ٹھیک ہے, وہ شروع میں یہ تھا کہ سحری کی, ٹھیک ہے, اور روزہ رکھا اور افطار کے وقت کسی نے افطار کر لیا, نہیں کر لیا وغیرہ, پھر شروع ہو گیا روزہ اور وہ پھر اگلے افطار تک جائے گا. اور رات کے وقت جو ہے وہ مثلا ازدواجی تعلقات ممنوع تھے, شروع میں ناجائز تھے. بعد میں خداوند عالم نے آیت نازل کی کہ تم لوگ جو ہے وہ خیانت کرتے ہو روزے میں, رات کے وقت یہ عمل انجام دیتے ہو, لہٰذا ہم نے اس حکم کو ہٹا لیا. یہ تبدیلی واقعی ہوئی. تو یہ جو تبدیلی ہے, یہ جو زیاد میں جو کلی فارمولے ہیں وہ تبدیلی ہیں. دہلی خدا کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دلیل خدا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے, اور وہ لوگ نہایت سطحی فکر کرتے ہیں, یعنی فقط اس عالم مادہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے یہ نظر جو آ رہا ہے بس یہی ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ ہے. جو نظر آئے گا ہم اسے مانیں گے, جو نظر نہیں آتا ہم اسے نہیں مانیں گے, یعنی وہ نہیں ہے. لہذا حضرت موسیٰ کے زمانے کے دہریوں نے حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا کہ ہمیں خدا کو کھول کے دکھاؤ. ارن اللہ جہرتن, خدا ہمیں دکھاؤ کھلا ہوا, ہم دیکھیں کیا ہے خدا, پھر ایمان لائیں گے. یہ ہم دیکھا خدا کیا ہوتا ہے, ہم اس پہ کیسے ایمان لائیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو دہریے ہیں وہ درمی دہریے, اس لیے دہریے کہتے ہیں یعنی مادہ پرست, یعنی بس اس عالم مادہ کو عالم سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے اس سے ماورا, اس سے بالاتر کوئی ہستی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے, اسے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتی, انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی. خدا اندر متعال آنکھوں سے نظر نہیں آتا, خدا اندر متعال استدلال اور عقل سے شناخت کیا جاتا ہے, اس کی معرفت پیدا کی جاتی ہے. اور عقل اور تعقل جو ہے یہ ایک طریقہ ہے. انشاءاللہ اگلی والی آیت میں یہ گفتگو آئے گی کہ معرفت کے طریقے کتنے ہیں, اور قرآن کریم نے ان طریقوں کو بیان کیا ہے, ان طریقوں میں کیا فرق ہے. سائنسدان جو تجربہ اور مشاہدے کو بنیاد قرار دیتے ہیں, آیا اس کے ذریعے تمام کائنات کے حقائق کا ادراک کیا جا سکتا ہے, انہیں شناخت کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ تجربہ جو ہے وہ فقط مادی اشیاء کا ممکن ہے, اور غیر مادی اشیاء جو ہے وہ کسی لیبورٹری میں قابل تجربہ نہیں ہے. لیکن اسی تجربے میں جس عنصر کے ذریعے نتیجہ لیا جاتا ہے وہ عقل ہے, اور عقل بنیاد ہے حتیٰ تجربے میں کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے. اب اگر کہیں تجربے کے بغیر بھی عقل استدلال کرتی ہے اور پہنچتی ہے ایک ایسی ہستی تک کہ جو مادہ نہیں ہے, مادے سے بالاتر ہے, وہ مخلوق غیر مادی ہے, تو ہمیں اسے قبول کرنا ہے. اس لیے کہ عقل استدلال یقینی اور قطعی کرتی ہے. جب عقل کے ذریعے سائنسدان محسوسات میں نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے تو پھر عقل معیار ہے, اور اس کے مطابق ہم استدلال کریں گے. انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ بیان کی جائے گی.